پھر صلوات پڑھے محمد والے میں. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں سید الشہداء کے آزاد روح میں شمار فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بانیائے مجلس کا اس مجلس کا انعقاد کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضری دینا خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سیدہ کائنات کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور اس عرصے کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. دعا ہے کہ حاضرین مجلس اور اس گھر جس میں یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، خدا سب کی حاجات کو پورا فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مشکلات و آفات سے خدا دور رکھے، تکلیفوں کو دور فرمائے، اور جو دعا جس نیت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا خدا اس کو پورا فرمائے، اور اس گھر کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کو خدا مغفرت فرمائے، پنجتن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے. درود پڑھے محمد وآل محمد. اذان محترم، چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور نماز مغربین تک ہمارا ظاہر ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ جیسا کہ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ تربیت کے عنوان سے بات ہوگی، ہمارا اشرہ جاری ہے تربیت اولاد کے موضوع پر۔ یہاں اس ایک مجلس میں خواہش یہ تھی کہ اس کا خلاصہ ہم یہاں پر بیان کر دیں، بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جو ایک درود پڑھ لیں، محمد والا ایک درود اس لیے پڑھیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ عزیزان محترم، تربیت ہم انسانیت کی تاریخ میں ہمیں جو نمایاں افراد نظر آتے ہیں، خود تاریخ تشیع میں بھی اگر نمایاں نام نظر آتے ہیں، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، جن کے کارناموں کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ اگر ہم مالک اشتر کا نام سنتے ہیں، اگر ہم عمار یاسر کا نام سنتے ہیں، اگر ہم میثم تمار کا نام سنتے ہیں، اگر ہم مقداد و بزر کا نام سنتے ہیں، اسی طرح آج کے دور میں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ سپیکر کا جو مسئلہ ہے یہ عالمی مسئلہ ہے، جس طرح کچھ مسئلے انٹرنیشنل ہوتے ہیں تو یہ سپیکر کی خرابی اور یہ بھی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ وہ قومیں خوش قسمت ہیں کہ جو اس مسئلے سے نکل چکی ہیں، ہمارا کبھی مائک خراب ہو جاتا ہے اور کبھی سپیکر، اور آخر میں پھر مولانا صاحب کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نکلنا ایک صلوات پر پڑھ لیں محمد و آل محمد، اب اس کی آواز بڑھائیں، اس کی یہاں آواز اچھی ہے، میرا سامنے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عرض کر رہا تھا کہ انسانیت کی تاریخ میں، بشریت کی تاریخ میں، اول سے لے کے آج تک، آج کے دور میں بھی اگر ہمیں ایسی شخصیات نظر آتی ہیں کہ جو معاشرے میں نمایاں ہیں، جنہوں نے کچھ کارنامے انجام دیے، یا آج کے دور میں بھی ہم نمایاں افراد کو دیکھتے ہیں، مالک اشتر ہوں اپنے زمانے میں، اپنے زمانے میں میثم تمار ہوں، اپنے زمانے میں سلمان فارسی و بزر ہوں، جتنے بھی افراد نمایاں نظر آتے ہیں، اسی طرح اگر آج کے دور میں ہم بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں، اگر ہم امام خمینی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم رہبر معظم کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اس جدید دور میں اہل بیت کے گھرانے کی تعلیمات کو عملاً رائج کر کے منطقی انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا، ان شخصیات، خود یہ شخصیات بنی کیسے ہیں، اس طرح کی بڑی شخصیت وجود میں کیسے آتی ہے، انسان بڑا کب بنتا ہے، انسان کو خدا نے اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ جب یہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، شروع میں اس میں اور عام حیوان میں فرق نہیں ہوتا، یہ انسان حیوانیت کے مرحلے سے آگے بڑھ کر انسانیت کے مرحلے پر اور پھر انسانیت کے عروج کی طرف جو اپنا سفر کرتا ہے وہ تربیت کی وجہ سے ہے، وہ تربیت پا کر اس طرف جاتا ہے۔ تو یہ بڑی شخصیات جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر جناب مالک اشتر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میدان کارزار میں اس انداز کے ساتھ جنگ کرتے ہیں کہ صفین کے اختتام پر مولا متقیان نے جتنے افراد جنگ صفین میں مولا کی ذوالفقار کے ہاتھوں مولا کی ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے، اتنے ہی افراد مالک اشتر کی تلوار کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ مالک نے مولا سے کہا، مولا اس دفعہ میری اور آپ کے ہاتھوں جہنم میں جانے والوں کی تعداد برابر ہو گئی۔ مولا نے کہا، مالک تعداد برابر ہوئی ہے، صرف وار کرنے میں ایک فرق ہے، تم نے سب پہ وار کیا ہے لیکن میں نے اس پہ کبھی وار نہیں کیا جس کی سات نسلوں میں بھی مجھے کوئی امیر کو ماننے والا نظر آیا ہے، جس کی نسلوں میں بھی اگر کوئی مجھے میرا ماننے والا نظر آیا میں نے اس کے اوپر تلوار نہیں ماری۔ کہا جس کا نظر آیا کہ اس کی نسلوں میں بھی محبت علی محبت اہل بیت نہیں آ سکتی، میری تلوار فقط اس پہ چلے۔ عزاداراں نے مولا مالک کیسے بنائے؟ مالک تربیت سے بنائے۔ اگر مالک کے والدین نے مالک نے وہ ماحول نہ پایا ہوتا، ایک تربیتی ماحول کے اندر اس کی تربیت نہ ہوتی تو وہ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتا تھا۔ تربیت ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ انسان تربیت پا کر فرشتوں سے آگے کا مقام حاصل کرتا ہے، اور اگر انسان کی تربیت نہ ہو تو یہی انسان ہے کہ جو قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہت اہم اور بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور ہم نے اس پر پورے اشرے میں گفتگو کی ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں بس خلاصتاً چند باتیں دامن وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں تو یہ اولاد بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور وہ اولاد اللہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ لا جزاک اللہ خیرن، خدایا ان والدین کو کوئی خیر مت عطا کر کہ انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، انہوں نے ہماری اصلاح نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم صراط مستقیم کی طرف نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے ہم جہنم کے اہل بن چکے ہیں۔ بد دعا دیتے ہیں اولاد اپنے ان والدین کو کہ جنہوں نے تربیت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو جو سب سے بہترین ہدیہ دینا چاہتا ہے، ہوتا ہے اولاد کو ہم سالگرہ ہے اس کو تحفہ دینا چاہ رہے ہیں، کسی ایونٹ پہ اس کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنے حساب سے اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا تحفہ دے۔ سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے باپ کی طرف سے سب سے بہترین ہدیہ تربیت ہے۔ اگر باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بہترین ہدیہ دے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو وہ اسے تربیت سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں دے سکتا، یعنی تربیت کے مقابلے میں کوئی بہتر ہدیہ نہیں ہے اگر باپ اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو ہدیہ دینا چاہے۔ فرائض میں سے ہے، اگر اولاد انسان کے پاس امانت ہے پروردگار کی طرف سے، سورہ تکاثر کی آخری آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اولاد خدا کی طرف سے نعمت ہیں، ہم سے ان کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جہاں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو کھلایا یا نہیں، لباس کے بارے میں سوال ہوگا کہ کچھ پہننے کے لیے مناسب انتظام کیا یا نہیں، ان کا اچھا نام رکھا یا نہیں. وہاں جو سب سے اہم ترین سوال ہونا ہے وہ یہ کہ تم نے ان کی تربیت کی یا نہیں، تم نے ان کی تربیت کی طرف توجہ دی یا نہیں. آج کے دور میں باپ دن میں 12 سے 14 گھنٹے محنت کرتا ہے، کس چیز پر؟ تاکہ بچے کا جسم بن سکے اور اس کو کسی اچھے سکول میں جا کر وہ دور جدید کی کچھ تعلیم کو حاصل کر سکے. بچے کی تعلیم کے لیے، اس کے خوراک اور لباس کے لیے 10 سے 12 گھنٹے صرف کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو تھکاتا ہے، اور رات گئے تک. اب تو بنا ہی ایسا ہے سسٹم کہ ماں باپ کی اولاد سے ملاقات چھٹی والے دن ہی ہوتی ہے، ورنہ باپ جس وقت رات کو گھر آتا ہے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور صبح جس وقت باپ نے جانا ہوتا ہے اس سے پہلے بچے سکول جا چکے ہوتے ہیں. اتنی مشقت، اتنی محنت، اتنی توجہ کس چیز کے لیے باپ دے رہا ہے؟ اپنے فرض سمجھ رہا ہے، وہ ظاہر اس کا فرض ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اس کی خوراک اور لباس کا بندوبست کرے. اس فریضے کے لیے تو 12 گھنٹے روز کے دے رہا ہے. جو اس کی تربیت ہے، جو اس کو اہل بیت کا بہترین پیروکار بنانے کی ذمہ داری بخشی گئی ہے، جو اس کو ایک بہترین انسان بننے کے لیے جن مراحل سے گزارنا ہے، ان مراحل سے گزارنے کی ذمہ داری بھی باپ کو دی گئی ہے، اس موضوع کے لیے کتنا وقت دیتا ہے، اس کے لیے کتنا پسینہ بہا رہا ہے، اس کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے. اگر ایسا ہو کہ 12 گھنٹے اس کے جسم کو بنانے کے لیے اور اس کی دنیا کو بنانے کے لیے باپ روزانہ خرچ کرتا ہو، لیکن اپنے بچے کی روح کے لیے، اس کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اگر روز کا 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا ہے، تو یاد رکھیں، پھر ایسے والدین کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی نسل کو تیار کر رہے ہیں کہ جو ہی کچھ بڑے ہوں گے تو ان کی نظر میں ان والدین کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی. درود پڑھے محمد و آل محمد. اگر توجہ دیتے ہوں، بچے کی تربیت کرتے ہوں، تو روایت میں ہے اگر انسان صالح اولاد چھوڑ کر جائے، یعنی اس کی اولاد صالح ہے، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے اور صالح اولاد کو چھوڑ کر اس دنیا سے جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صالح اولاد سے جو اگلی نسلیں چلیں گی 1000 نسلوں تک، آپ کی اولاد، ان کی اولاد، اس طرح یہ 1000 نسلوں تک جو بھی صالح بنتے جائیں گے تو ان کے نیک اعمال میں سے ان والدین کو اجر ملتا رہے، اور یہ سلسلہ ہزاروں لاکھوں سال تک جائے گا. اور اگر برائی کی بنیاد رکھی ہے، والدین نے توجہ نہیں دی اور اولاد بگڑ گئے، اولاد اللہ کے نافرمان بن گئے، تو پھر والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. جتنا قصور والدین کا تھا اولاد کے بگڑنے میں، جب جب وہ گناہ کریں گے تو اس کا اثر عالم برزخ میں والدین تک پہنچتا رہے گا. لہٰذا یہ موضوع اہم ہے، اور ہم لوگ، خدا نے جو ہم پر احسان کیا ہے، جو خدا کا ہم پر فضل ہے کہ ہمیں خدا نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں اہل بیت کے پیروکار بستے ہیں، ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق پنجتن پاک کے گھرانے کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق مولا متقیان کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، ہم اہل غدیر ہیں، ہم اہل مباہلہ میں سے ہیں، ہمارا تعلق مباہلے میں آنے والوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اہل بیت کے مکتب کے ساتھ ہو، تو یاد رکھیں اہل بیت نے اولاد کے بارے میں، اولاد کے ساتھ سلوک کے بارے میں، اولاد کی تربیت کے بارے میں اس قدر تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آج تربیت اولاد کے بارے میں اہل بیت کی تعلیمات پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے دنیا میں، اور کسی مکتب میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسی تعلیمات کے حامل ہوں، تعلیمات کا ایسا ذخیرہ موجود ہو کہ جس کے اوپر کوئی ریسرچ کر سکے، نئے نظریات پیش کر سکے۔ یہ ہمارا افتخار ہے کہ اس وقت حوزہ علمیہ میں قم میں وہاں ایجوکیشن کے اوپر، ایجوکیشن تعلیم کے بارے میں، تربیت کے بارے میں وہ نظریات کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیے ہیں، جو اہل بیت کے مکتب کی تعلیمات ہیں، اور وہ روایات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ انسان آج کے دور میں صاحبان عقل ان روایات سے اخذ کر رہے ہیں، آج کے دور کے لیے تربیتی مراحل اور تربیتی نکات اخذ کر رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا ایک مسئلہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں رچا بسا ہوا ہے، ہمیں اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی جب تک کہ بات کا حوالہ یورپ اور مغرب کا نہ دیا جائے کہ فلاں مغربی ملک میں ایسا ہو رہا ہے، انسان فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ اس وقت فنلینڈ میں، امریکہ میں، جاپان میں اور اس طرح کے سرکردہ ممالک میں وہاں کی حکومتوں نے، وہاں کے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس نے پابندی لگا دی ہے کہ بچے کو 7 سال سے پہلے اسکول میں داخلہ نہیں دیا جاتا، 7 سال سے پہلے بچے کی تعلیم کا آغاز ممنوع ہے وہاں پر۔ بچوں کو 7 سال کی عمر میں ہی ان کے باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مغربی ممالک ہیں جو آج اس 21ویں صدی میں یہ بات کر رہے ہیں، اور میرا اور آپ کا تعلق اس مکتب کے ساتھ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے، مولا متقیان نے اور چھٹے امام نے فرما دیا تھا، الولد سید 7 سنین والعبد 7 سنین والوزیر 7 سنین، کہ اولاد، بیٹا، پہلے 7 سال میں اس کو آزاد رکھو، اگلے 7 سال میں اس کو تعلیم دو، اس کو ادب سکھاؤ۔ اہل بیت نے بتایا کہ پہلے 7 سال آزاد رکھنا ہے۔ ایسا گھرانہ کہ جو اہل بیت کا معتقد ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، ایک گھرانہ، ایک گھر، ماں باپ، اولاد، جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب وہ اہل بیت کی ماننے والے بن جاتے ہیں۔ اہل بیت کا ماننے والا اور اہل بیت کی ماننے والا، یعنی ایک تو اہل بیت کو ماننا، ان کا معتقد ہونا، ان کے فضائل کا اعتراف کرنا، ان کی فضیلتوں کا معترف ہونا، ان کی فضیلتوں کا انکار ہارون الرشید کو بھی نہیں تھا جس نے 7ویں امام کو زندان میں قید کیا ہوا ہے۔ فضل ابن ربیع کہتا ہے ہارون الرشید سے، ہارون موسیٰ ابن جعفر راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے سے ہوتے ہیں، ان کو میں نے کسی بھی ایسے عمل میں نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے قید کیا جائے۔ کیا کہا ہارون نے، اے فضل، ان کی فضیلتوں کا کب میں نے انکار کیا ہے، میں ان کی فضیلتوں کا قائل ہوں۔ دشمن بھی قائل ہے فضیلت کا، اہل بیت کی فضیلتوں کا قائل دشمن بھی ہے، مانتے ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت کا قائل غیر مسلم بھی ہے، اہل بیت کی فضیلت کے آگے سر جھکانے والے دنیا کے ہر مذہب کے لوگ ان کی فضیلت کے آگے سر جھکاتے ہیں، مسلمانوں کے تمام فرقے اہل بیت کی فضیلت کے آگے سر جھکاتے ہیں، لیکن جو ان کی تعلیمات کے آگے سر جھکاتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے، اسے اہل شیعاتی کہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو صدا دی ہے نا، شیعاتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی، شیعاتی، میرے شیعو، اپنایا ہے جن کو، یہ ہمارے ہیں، کس کو اپناتے ہیں، کس کو اپناتے ہیں؟ اصحاب تو سب بنتے ہیں، اپنانے کی بات آتی ہے تو صرف سلمان کو السلمان منا کہا جاتا ہے، کیونکہ سلمان اس کردار کا حامل ہے. کہا سلمان منا اہل البیت، کہا سلمان ہم میں سے، ہمارا ہے. لہذا یاد رکھیے گا، الولد سید سبع سنین، تین مرحلے معصومین نے ہمیں تربیت کے بتائے ہیں. ہم اگر ان تین مرحلوں پر ترتیب سے عمل کریں، ہمارے بچے بہترین اہل بیت کے پیروکار بنیں گے. حتیٰ اگر والدین اپنے اندر نقائص دیکھتے ہیں، اگر وہ ان تین مرحلوں کے مطابق لے کے چلیں، تو وہ اپنے بچوں میں وہ کرشمے دیکھیں گے، وہ تبدیلیاں دیکھیں گے، وہ بہترین صفات دیکھیں گے جو وہ خود اپنے اندر بھی نہیں پاتے. رعایت کریں تو ان تین مراحل کی. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ الولد سید، بچہ سردار ہے، بادشاہ ہے. کب تک؟ سبع سنین، سات سال تک. پہلے سات سال اسے آزاد رکھیں، اسے کسی پریشر میں نہیں رکھنا، نہ تعلیمی نہ تربیتی، پابند نہیں رکھنا اس کو، اسے آزاد رکھیں، اس کے دماغ کو کھلنے دیں. کیوں فن لینڈ والوں نے سات سال تک بچے کو اسکول جانے سے منع کیا؟ اس وقت دنیا میں جو ایجوکیشن سسٹم پہلے نمبر پر ہے، جس ملک کا نظام تعلیم پہلے نمبر پر ہے پوری دنیا میں، وہ فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم ہے. فن لینڈ والے کہتے ہیں کہ سات سال تک بچے کو رسمی تعلیم، مطلب کتاب سے پڑھنا، لکھنا، یاد کرنا، قلم سے لکھنا، ریڈنگ کرنا کتاب سے، یہ نہیں ہونا چاہیے پہلے سات سال. وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے سات سال میں بچے کا دماغ کھلتا ہے، اور سات سال کی عمر میں جا کے اس کا دماغ مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ اب اسے سکھایا جائے. یہی بات میرے اور آپ کے مولا نے بھی کی ہے کہ بچے کی شخصیت سات سال میں مکمل ہوتی ہے، شخصیت کی بنیادیں سات سال میں بیٹھ جاتی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو تین، ساڑھے تین، چار سال میں سکول بھیج دیا، اور سکول والوں نے فوراً اس کے ہاتھ میں کتاب تھما دی اور اس کو پڑھانا لکھانا شروع کر دیا. مائیں بھی خوش، باپ بھی مطمئن، کما کے فیس دے رہا ہے مطمئن کہ اب میرا بچہ تعلیم شروع ہو گئی اس کی. اور یہ اپنے تھی یہ سمجھ رہتے ہیں ہم کہ شاید تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے. آج جس طرح کا نظام تعلیم ہمارے ملک میں رائج ہے، یہاں پر تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. اس کو ایتھکس کہہ کے ایک اس کا سبجیکٹ بنا دیا ہے. حالانکہ روایات میں اور اہل بیت کی تعلیمات سے جو ملتا ہے ہمیں، اصل تربیت ہے، تعلیم اس کا جز ہے. اصالت تربیت، تعلیم اس کا جز ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان تربیت یافتہ ہو لیکن تعلیم یافتہ نہ ہو، ممکن ہے. تربیت کے سارے تقاضے پورے ہوں، ممکن ہے، لیکن ایک انسان تعلیم یافتہ ہو، تعلیم نے اسے تربیت بھی دی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نہیں دعویٰ کر سکتے، نہیں دعویٰ کر سکتے کہ یہ تربیت یافتہ ہے. تربیت بڑے دائرے کا نام ہے، تربیت بڑے وسیع دائرے کا نام، تعلیم اس کے اندر ہے، جز ہے. اگر نہیں سمجھ آتی ہے تو تربیت کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ آپ آج کے دور سے بات کر لیں، آج تعلیم کا آغاز ہوتا ہے ساڑھے چار سال میں. تربیت کا آغاز پیدائش سے بھی پہلے سے شروع ہو چکا ہے. کیوں ماؤں کو قرآن سننے کی تاکید کی جاتی ہے؟ کیوں زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے؟ کیوں اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اہل بیت کا ذکر سنا کرو، اہل بیت کے مدح خوانی کو سنا کرو؟ کیوں؟ کیونکہ جو بچہ ماں کے شکم میں ہے، وہ اس شکم میں تیار ہو رہا ہے. اگر وہ اس شکم میں قرآن سن کر، اہل بیت کی تعلیمات کو سن کر، اہل بیت کی مودت اور محبت سے بھرے جملوں کو سن کر تب وہ اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ اس کے اندر کچھ بلٹ ان صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. جو اس دنیا میں اس جدید دور میں دیکھا اور اس کے بعد وہ ٹرینڈ بھی تبدیل ہو گیا۔ کہا جاتا تھا کہ شیعوں کو قرآن حفظ نہیں ہوتا۔ 5 سال کا بچہ ایران میں، 5 سال کی عمر میں اس نے پورا قرآن، اسے پورا قرآن زبانی یاد تھا۔ نہ صرف زبانی یاد تھا، وہ بتاتا تھا کہ کس موضوع پر کون سی آیت کہاں پہ کھڑی ہے۔ اور یہ اہل بیت کے گھرانے کی، اہل بیت کے مکتب کی ایک بڑی فتح میں سے تھی کہ جب اس کی شہرت ہوئی تو سعودی عرب میں بھی اسے دعوت دی گئی۔ وہاں جا کر سعودی عرب، وہ کہ جو جن کے نظریات کے مطابق جو شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، اب کیا ہو رہا تھا؟ بچہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے مفتی اس سے سوال کر رہے ہیں اور وہ ان کے سوالوں کا قرآن سے جواب دے رہا ہے، اور اپنے لیے کچھ بھی مانگنا ہو، کوئی بھی چیز اپنے لیے طلب کرنی ہوتی ہے تو بات نہیں کرتا تھا، آیت پڑھتا تھا، آیت پڑھتا تھا، اور اس کے ابو بتاتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ یہ چیز مانگ رہا ہے۔ سعودی بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، بچے نے قرآن کی آیت پڑھی، ظاہر عربی جانتا تھا، اس نے کہا اس نے پانی والی آیت پڑھی ہے، کیا مطلب؟ کہا پانی مانگ رہا ہے پینے کے لیے۔ بچے کو پانی لا کر دیا گیا، اس نے گلاس میں پانی پی کر، تھوڑا سا پانی گلاس میں پانی بچ گیا، چھوڑ دیا۔ سعودی بادشاہ نے کہا اگر اس سے پوچھے اجازت ہو تو اس کا بچا ہوا پانی میں پی لوں۔ جو شیعوں کے مسلمان ہونے کا قائل نہیں تھا، وہ اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر اس بات پر تیار ہے کہ اس کے بچے ہوئے پانی کو نوش فرمائے۔ کیوں بنا یہ بچہ؟ اس نے 5 سال کی عمر میں کیسے قرآن حفظ کیا، کیسے حافظ قرآن بنا؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں نے اس بچے کو ساتھ، ایک تو بہت زیادہ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور جب تک یہ میرے شکم میں رہا میں نے مسلسل قرآن سنا اور پڑھا ہے، تو یہ قرآن ہی سنتا رہا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بچپنے میں ہی کھیلتا کودتا ہے اور گھر میں قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے، مسلسل قرآن کی تلاوت لگی ہوئی تھی۔ اس بچے نے مسلسل قرآن کی تلاوت سنی۔ کیسے پتہ چلا کہ اس کو قرآن زبانی یاد ہے؟ کہتے ہیں اس کی بہنیں قرآن حفظ کرنے جہاں جاتی تھیں اس کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، گود میں اٹھا کے یہ ادھر کھیلتا رہتا تھا۔ جب اس نے بولنا شروع کیا، ایک دن اس کی بہن قرآن سنا رہی ہے، اس نے سنا کہ وہ بھی کچھ ادھر سے پڑھ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، متوجہ ہوئے تو جو بہن سنا رہی تھی وہ خود بھی پڑھ رہا تھا وہاں پہ وہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کا تربیت کا آغاز بہت پہلے سے ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، تربیت شروع ہو جاتی ہے، میرے اور آپ کے مولا نے کہا ہے السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، سعادت مند کی سعادت مندی کا آغاز ماں کے شکم سے ہوتا ہے، اور شقی کی شقاوت کا آغاز بھی ماں کے شکم سے ہوتا ہے۔ آغاز تربیت وہاں سے ہے، اور آغاز تعلیم کہاں سے ہے؟ 4.5 سال آج پاکستان میں، جو بہت ترقی یافتہ ہو چکے ہیں ایجوکیشن میں، اور 100 کے بعد بھی ہمارا نمبر نہیں آتا تعلیم میں، اور جو 7 سال سے شروع کر رہے ہیں ان کا نمبر پہلے نمبر پہ آ رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر بچے کو 7 سال سے پہلے اس کی تعلیم کا آغاز کر دیں؟ اس کے دماغ نے کھلنا ہے، ہم اس کے دونوں طرف ٹین لگا دیتے ہیں کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، سیدھے دیکھو، جس طرح کولوں کا بیل ہوتا ہے، اس نے گول گول گھومنا ہوتا ہے، چکر آتے ہیں اس کو، اس لیے اس کے دونوں طرف لوہا لگا دیتے ہیں، ٹین لگا دیتے ہیں، تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ وہ گول گول گھوم رہا ہے۔ اب دونوں طرف کچھ لگا دے تو دائیں بائیں نظر نہیں آتا، گھوم رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جس نے اس نے بہت لمبا فاصلہ طے کر لیا ہے، لیکن 4 گھنٹے چلنے کے بعد بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے اگر 7 سال سے پہلے بچے کو رسمی تعلیم دے دی جائے؟ پھر وہ اسی ایک اینگل پہ ہی آگے چلتا رہے گا، اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا۔ بس پہلے 7 سال اسے آزاد رکھیں، اور اس آزادی کے جوہر اور اس آزادی کے نمونے، اس آزادی کا اظہار مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی سنت و سیرت میں بھی نظر آتا ہے۔
اور معصومین کی سیرت میں نظر آتا ہے. کتنی آزادی ہے پہلے 7 سال میں، کتنی آزادی ہے. جماعت ہو رہی ہے، سب سے افضل ترین عبادت نماز، افضل عبادت، سب سے بہترین عمل، خیر العمل نماز، اور اس میں بھی جماعت نماز ہو تو اس کی اور فضیلت، اس کے بعد مسجد اور فضیلت، پھر مسجدوں میں سے مسجد نبوی اور فضیلت، اور امام جماعت کی صفات اور شرائط، اور اگر پڑھانے والا اللہ کا نبی ہو تو پھر نماز کی فضیلت کس عروج پر پہنچی ہوئی ہے. اتنی عروج کی نماز، اور نماز پڑھنے والے بھی عام لوگ نہ ہوں، اصحاب پیغمبر ہوں. نماز، خیر العمل، مسجد نبوی، جماعت. اتنے میں 2 سال کے امام حسین علیہ السلام چلتے ہوئے آ رہے ہیں نبی خدا سجدے میں. نماز کا بھی سب سے بہترین حصہ ہے سجدہ. دیکھیں نا، بہت سارے بہترین جمع ہو رہے ہیں، سارے بہترین جمع ہو گئے. نماز، مسجد نبوی، امام میں پیغمبر، وچ اقتدا کرنے والوں میں اصحاب، اور نماز کا بھی سب سے بہترین حصہ سجدہ. 2 سال کے امام حسین آئے، سیدھے نانا کے پشت پہ جا کے بیٹھ گئے. اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں. نبی، اللہ کے نبی کی آواز آئی، سبحان ربی الاعلی وبحمد، سبحان ربی الاعلی وبحمد، سبحان ربی الاعلی وبحمد. جب چوتھی دفعہ سبحان ربی الاعلی وبحمد، یقیناً اصحاب نے یہ سوچا کہ بعض اوقات 7 دفعہ بھی پڑھا جاتا ہے. جب 8ویں دفعہ سبحان ربی الاعلی وبحمد، اب ذرا بے چینی ہوئی کہ اس سجدے کو طول کیوں دیا جا رہا ہے. ایک دفعہ کسی نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا تو پشت رسول پہ حسین ابن علی بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی سبحان ربی الاعلی وبحمد، سبحان ربی الاعلی وبحمد. کیوں تسلسل دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ پہلے 7 سال وہ بادشاہ ہے. جب تک حسین بیٹھے رہے، اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دیا. عزاداران مولا حسین، جس بچے نے ایسی نماز دیکھی ہو، 2 سال کی عمر میں امام حسین نے سجدہ دیکھا، اسلام کا، دین کا وہ چہرہ دیکھا حسین ابن علی نے. اسلام کا چہرہ کیا دیکھا؟ اسلام، اللہ کے نبی، اتنا اسلام وسیع ہے، اسلام اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، اسلام اتنی اہمیت دے رہا ہے بچے کو کہ سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، بچے کو خود نہیں ہٹا رہے. یہاں تک کہ جب تک امام حسین خود نہیں اترے، سجدہ چلتا رہا. اب حسین ابن علی اترے، سجدہ سے آگے بڑھے، نماز مکمل کی. اس 2 سالگی کی عمر میں رسول خدا نے اپنے نواسوں کو جو اہمیت دی، جو آزادی دی، اس سے اسلام کا جو چہرہ، اسلام کی جو اہمیت حسین ابن علی کے وجود میں شامل ہوئی. 61 ہجری میں جب حسین نے سنا کہ اسلام کو خطرہ ہے، تو حسین کو خبر ہے کہ اسلام کیا ہے. جس نے 2 سالگی سے لے کر اس عمر تک حسین ابن علی کو دیا ہے اسلام نے، اور جب اسلام کو کچھ واپس دینے کا مرحلہ آیا، تو پھر جہاں رسول نے سجدے کو طول دے کر حسین ابن علی کی اہمیت اور چھوٹے بچے کی اہمیت دنیا کو بتائی تھی، پھر اسی حسین نے بے شمار زخموں کے ساتھ، کہ اتنے زخموں کے بعد بدن حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا، لیکن حسین نے اسی بدن کے ساتھ لمبا سجدہ کر کے اپنے نانا کو جواب دے دیا کہ نانا، آپ نے جب سجدہ لمبا کر کے جو مجھے اہمیت دی تھی، آج میں نے اسی سجدے کو باقی رکھا ہے. اگر پہلے 7 سال میں آزادی نہیں دی بچے کو، بھائی بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا، جس بچے کو پہلے 7 سال میں مکمل آزادی، مکمل اس کو بادشاہت نہیں ملتی، اس بچے کی رگوں میں، اس بچے کے دل میں ماں باپ کی مکمل محبت نہیں آتی. کیوں ایسا دیکھتے ہیں آج کا معاشرہ کہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو باپ کے آگے آواز بلند کر رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ والدین کے آگے اولاد بے احترامی کر رہے ہیں، اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں؟ غصے کا اظہار کر رہے ہیں, جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اف تک نہیں کہہ سکتے. چھٹے امام فرماتے ہیں عربی زبان میں سب سے چھوٹا جملہ اف ہے, اگر اس سے بھی کم ہوتا تو خدا وہ بیان کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ ترتیب صحیح نہیں رکھی ہے. 7 سال بادشاہ رکھو, پھر اگلے 7 سال میں اسے غلام بناؤ, اس کی تربیت کرو, اسے ادب سکھاؤ, سزا دینی ہے تو 7 سال کے بعد, 14 سال تک, 14 سے 21 تک اسے اپنا مشیر بناؤ, اسے وزیر بناؤ, اس کو گھر کے معاملات میں شامل کرو, اس کے مشورے کو, اس کی رائے کو اہمیت دو. اگر ایسا کرو گے تو پھر وہ بہترین بنے گا, پھر کبھی بھی وہ آپ کے سامنے سر اٹھا کے, آنکھ اٹھا کے بات بھی نہیں کرے گا. کیونکہ جب وہ ناقص تھا, جب وہ کمزور تھا, پہلے 7 سال کمزوری کے ہیں نا, کمزور ہڈی, کمزور جلد, ناقص, آپ اسے زور سے کہیں گے تو گھبرا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, بلند آواز سے ڈر جاتا ہے. یعنی اس وقت وہ کمزور ہے, ناقص ہے. اگر اس وقت اسے صرف محبت دی جائے, اس وقت شفقت کی جائے, اس وقت اسے مارا نہ جائے, اس وقت اسے ڈرایا نہ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک وقت ماں باپ کا آتا ہے جب ماں باپ بھی ناقص ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, ہڈی کمزور, جلد کمزور, بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, اٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. اگر پہلے 7 سال میں بچے کو محبت اور شفقت دی ہوگی تو جب ماں باپ کمزوری والے عمر میں آئیں گے تو بچے کے ہڈیوں میں, رگوں میں وہ چیزیں موجود ہوں گی, پھر وہ خیال رکھے گا, پھر وہ دھیان رکھے گا. لہٰذا عزیزان محترم, موضوع بہت وسیع اور طویل ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس یہ 3 مرحلے اگر آپ کو سمجھ آ گئے کافی ہے. کیا؟ پہلے 7 سال اگر مجبوری ہے آپ کی, سکول میں بھیجنا ہی ہے. اگر وہ ہوتا ہے نا, ایک دو ہوتا ہے انسان اچھے اور برے میں سے انتخاب کرے, پھر ہوتا ہے کہ آپ اچھے کا انتخاب کریں, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ برو میں سے ہی انتخاب کرنا, اچھا تو ہے ہی نہیں. 7 سال سے پہلے بھیجنا ہی ہے سکول, برا ہے نا, اب برو میں سے انتخاب کرنا ہے تو پھر کوشش کریں کم برے کا انتخاب کریں, کسی ایسے سکول کا انتخاب کریں کہ جو صرف کھیل کود میں ہی بچے کو سکھا دے, اس کو رسمی کتابوں میں نہ ڈالیں, کھیل کھیل میں کچھ سکھانے والے ہوں, ایسے کسی سکول کا انتخاب کر لیں. اور اگر ان کی توجہ کچھ تربیت کی طرف ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. پھر اگلے 7 سال ادب سکھانے کے ہیں, تربیت سکھانے کے ہیں. 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہنا ہے, لیکن محبت سے, پیار سے. 10 سال کا ہو جائے تو پھر ذرا سختی سے کہنا ہے. اور مولا متقیان کہتے ہیں 10 کے بعد اگر نماز کے لیے مارنا پڑے تو مارنے کی بھی اجازت ہے, صرف یہ کہ بدن لال نہ ہو جائے. عزیزان محترم, عرض کیا نا, اہل بیت نے جز جز بتا کے ہمارے لیے بہترین کھول کھول کے بتا دیا ہے. مارنا 10 سال کے بعد اجازت نماز کے لیے, لیکن لال نہ ہو بدن, سرخ نہ ہو جائے. مزید کہا 3 دفعہ سے زیادہ نہ مار. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا, تھوڑا سا اگر آگے ہو جائیں گے تو پھر درود پڑھیں محمد والے
محمد.
پوچھا گیا مولا سے, مولا کیا بچے کو مارا جا سکتا ہے؟ امام نے کہا تم اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرو, اس کو تمہاری محبت کا اعتبار اور یقین آ جائے, پھر تمہیں مار کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر تمہیں کچھ سکھانا بھی ہوا تو تم کہو گے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا, تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ناراضگی کب کام کرتی ہے؟ جب محبت سے آشنائی ہو. اگر محبت سے آشنائی نہ ہو, باپ کہہ بھی دے بیٹا میں تم سے ناراض ہو گیا, بچے کے شکر خدا اب 2 دن آپ کا لیکچر نہیں سننا پڑے گا, 2 دن. حیرت ہوتی ہے, میں نے ایک جگہ سنا باپ 1 سال سے بیٹے سے ناراض ہے, بیٹے کو فرق بھی نہیں پڑا. شاید یا بیٹا باپ سے تنگ تھا یا باپ بیٹے سے بہت زیادہ تنگ تھا. بس پہلے 7 سال آزاد رکھیں, بھیجنا سکول آپ کی مجبوری ہے. ابھی جو ہمارے جوان دوست ہیں میرے, ہم عمر جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں یار آغا صاحب خواہش تو ہوتی ہے آپ کی بات سن کے, اہل بیت کے فرمان کو سن کے, لیکن ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور ہیں. ہمارے ماں باپ کہتے ہیں نہیں سکول بھیجو ورنہ تمہارا بچہ پیچھے رہ جائے. اچھا بس اگر آخری جملہ کہہ کے دو جملے مصائب قرض کریں, اگر بھیج رہی ہے مجبوری ہے تو ایسے اسکول کا انتخاب کریں کہ جہاں پہ ذرا رسمی تعلیم سے پہلے پہلے کھیل کود میں سکھا دیں. اس کے بعد ایک اہم کام کرنا ہے جو میرے اور آپ کے چھٹے مولا نے کہا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مولا فرما رہے ہیں جس قدر جلد ہو سکے, جس قدر جلد ہو سکے اپنے بچوں کو احادیث کی, ہماری احادیث سکھاؤ, اس کو دینی مسائل سکھا دو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا دشمن تم پر سبقت لے جائے اور ان کے دل کو اپنے گمراہ کن خیالات سے بھر دے. قابل اس کے کہ دشمن ان کے دل کو گمراہ کن باتوں سے پر کرے, تم ان کو ہماری احادیث سکھا دو. ایسا اگر کر لیں گے تو کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا؟ علامہ اقبال برطانیہ سے انہوں نے وکالت کی ہے, جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ہے, مغرب میں رہے ہیں, لیکن کبھی بھی ان کے ایمان میں, ان کے اسلام میں, ان کے محبت رسول میں, ان کے مودت اہل بیت میں کوئی نقص نہیں آیا. اقبال اپنا ایمان خراب کر کے مغرب سے واپس نہیں آئے بلکہ مغرب کا آپریشن کر کے آئے ہیں اور یہاں آ کر مغرب کے نقائص بتائے ہمیں. کسی نے پوچھا اقبال سے اتنی روشنیاں ہیں وہاں پہ, اتنی اٹریکشن ہے وہاں پہ, اتنی کشش ہے آنکھوں کو خیرا کر دیتی ہیں, آپ کبھی بھی ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے؟ کبھی بھی مغرب نے اس کی روشنی نے, اس کی چمک دمک نے آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچا؟ کس چیز نے آپ کو بچائے رکھا ہے وہاں پر؟ اقبال نے ایک شعر میں جواب دیا. اقبال کہتے ہیں خیرا نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, فرنگ کے دانش کے جلووں نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا, میری آنکھوں کو خیرا نہیں کیا. خیرا نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, کیوں؟ کہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں میں مدینہ اور نجف کی خاک کا سرما پالا ہوا تھا. مدینہ اور نجف کا سمجھ آ گیا نا کہ سنت نبوی, اللہ کے نبی کی محبت, مولا علی کی محبت, ان کی تعلیمات, ان کے فرامین میرے دل میں پہلے وہ موجود تھے. جب پہلے وہ تھے تو پھر کسی چکا چون نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا. بس مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان, اب آپ پہل کریں, حدیث سکھائیں اپنے بچے کو, فرامین مولا سکھائیں. جب ہمارا بچہ پہلے اہل بیت کی تعلیمات سے منور ہوگا تو پھر بے شک کسی بھی جگہ جائے. اگر ہم نے اپنے بچے کی آنکھ میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما ڈال دیا ہوگا تو پھر بے فکر رہیں, اقبال کا پیغام میرے اور آپ کے پاس ہے, پھر کسی کی بھی چکا چوند اس کو خیرا نہیں کرتی ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس زیادہ نہیں محسن, اس طرح متوجہ رہیں. ہم نے اس موضوع پر پورا اشرا ہمارا جاری ہے فیصل ٹاؤن میں اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی اور شیعہ ٹی وی ڈاٹ نیٹ جو ویب سائٹ ہے اس میں وہ مجالس موجود ہیں. آپ میں سے جو بھی اس موضوع کو تفصیل سے سننا چاہیں تو وہ ان مجالس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہاں چونکہ مغرب کا وقت قریب ہے اور دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی اس لیے مختصراً یہ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. بس دو جملے مصیبت کے عرض کر کے تمام کرتا ہوں. مجھے کہا گیا ہے کہ آج شہزادہ علی اصغر کے بارے میں ان کے مصائب سنائیں, دو جملے ان کی مادر گرامی کے بارے میں عرض کروں. ریاحین الشریعہ کتاب ہے آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی کی, جس میں انہوں نے اسلام کے نامور خواتین کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں. اس میں سے جناب رباب کا جو حصہ ہے کہتے ہیں کہ وفادار ہونے میں جس طرح حضرت عباس کا وفادار ہونا بیان ہوتا ہے, ایک وفاداری جناب ام رباب کی بیان ہونی چاہیے. کیسی وفاداری ہے کہ بعد از کربلا سے لے کر کوفہ و شام پھر واپس مدینہ اپنی پوری زندگی نہ کبھی چھاؤں میں بیٹھی ہیں نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا ہے. جب اصغر کو لے کر آئے تھے مولا, جب رباب کو پتہ چلا کہ اصغر کو شہید کر دیا گیا, اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے, عزاداروں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہے مولا حسین سے, بس یہ کیا ہے کہ اپنے خیمے سے نکل آئی ہیں اور آ کر دھوپ میں آ کر بیٹھ گئی ہیں, یہ دھوپ میں بیٹھنا پوری زندگی رہا ہے. عزاداروں ایک چند شعر, ایک دو شعر کسی نے لکھے لیکن بات اس کے اندر تمام کر دی ہے. نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا, نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا, اے شام غریباں بڑا حساس ہے اصغر, زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ. جناب زینب کی روایت ہے یہ, ایک کروٹ پہ ہی بی بی سویا کرتی تھی. زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ, وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر. مولا حسین نے صدا استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی, مولا واپس آئے, کہا گریہ کس لیے, ابھی حسین موجود ہے. کہا جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا, اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. میں کہوں صدائے حل من ناصر ینصرنا پر سب سے پہلا لبیک یا حسین اصغر نے کہا ہے. اصغر نے خود کو جھولے سے گرا کر یہ اپنی زبان میں کہا, بابا کیا اپنے آخری سپاہی کو بھول گئے ہیں, بابا میں ابھی موجود ہوں, میرے ہوتے ہوئے کیوں حل من ناصر ینصرنا. عزاداروں مولا حسین لے کر آئے اصغر کو, گود میں اصغر کو اٹھایا ہے حسین نے, میدان کی طرف جا رہے ہیں. جس جس نے بھی اپنے گود میں اپنے 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ چھوٹے سے بچے کو جس نے اپنی گود میں اٹھایا ہو, جب بچہ باپ کی گود میں آتا ہے, عزاداروں نہ جانے میرے مولا نے کس دل کے ساتھ اصغر کو لے کر گئے ہیں. یقیناً اصغر بابا کے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے, یقیناً بابا کے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوگا, یقیناً بابا کو دیکھ کے مسکرائے ہوں گے. عزاداروں لے کر آئے, آ کر کہا اگر تمہاری مجھ سے دشمنی ہے, یہ بچہ پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, ایک گھونٹ پانی کا اس کو پلا دو. عزاداروں حرمت کو کہا, اقطع کلام الحسین, حرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو. عزاداروں تیر جوڑ کر جب حرملہ نے چلایا, جب بھی کسی کو تیر لگتا ہے تو مقتل میں یہ لکھا آتا ہے کہ تیر پیوست ہو گیا, تیر نے بدن کو چھیدا پیوست ہوا. لیکن اس تیر کے بارے میں جو مقتل کا جملہ ہے وہ یہ ہے, تیر چلا زبح الطفل من الاذن الى الاذن, اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا, اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں پر ہے. عزاداروں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, مولا حسین نے خون آسمان کی طرف پھینکا, ایک قطرہ بھی واپس زمین پر نہیں آیا. اب حسین جنازہ لے کر واپس مڑے, اب خیام کی طرف جانا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے مولا حسین کے لیے سب سے مشکل اور بھاری جنازہ کون سا ہے, کیا اکبر کا جنازہ ہے؟ نہیں. عباس کا جنازہ نہیں, قاسم کا جنازہ نہیں, وہ جنازہ مشکل ہے حسین کے لیے جس کو ہاتھ میں لے کر کبھی ایک قدم خیموں کی طرف بڑھتے ہیں, کبھی ایک قدم پیچھے آتے ہیں. 7 دفعہ خیام کی طرف گئے, 7 دفعہ پیچھے آئے, اور ایک جملہ کا رزن قضائی و تسلیم الامر, حسین آمادہ نہیں ہوئے. اجرکم اللہ, ایک جملہ اور کہنا ہے, حسین آمادہ نہیں ہوئے کہ رباب کے پاس اس حالت میں لے جائیں. عزاداروں اصغر کو لے کر میرا مولا خیام کے پچھلی طرف آیا, آ کر اصغر کو دفن کرنے کا ارادہ کیا. حسین نے ذوالفقار سے اصغر کی قبر بنائی. بس جملہ آخری سنیں گے عزاداروں, اصغر کو کربلا کی تپتی زمین پر لٹا دیا. حسین کی نگاہیں اپنے بچے کے چہرے کی زیارت کر رہی ہیں. ہزاروں تدفین شروع کر دی. حسین نے اسگر کے قدموں پر ریت ڈالی, نگاہیں اسگر کے چہرے کی طرف, ناف تک ڈالی ریت, اسگر کا چہرہ جب سینے تک ریت ڈالی, اصغر کے چہرے کو حسین تک رہے ہیں. عزاداروں جب نندا سا اصغر کا پھول سا چہرہ چھپانا تھا, حسین نے ابا کے دامن میں اپنا منہ چھپا لیا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.